السلام علیکم ناظرین، پروگرام علم و حکمت کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، آج کا ہمارا پروگرام پچھلے پروگرام کی کنٹینیویشن میں ہے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے پروگرام میں ہم نے جو ٹاپک کور کیا تھا وہ تھا کشمیر کا مستقبل، اندیشے اور توقعات۔ ہمارے اس پروگرام میں ہم نے کچھ عمومی بحث کی تھی، مثال کے طور پر ہم نے یہ بات کی تھی کہ مسئلہ کشمیر اصل میں ہے کیا، اس میں پاکستان کا موقف کیا ہے اور اس میں بھارت کا موقف کیا ہے۔ اس کے بعد ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی تھی کہ اقوام متحدہ کی اتنی ساری جو قراردادیں ہیں ان پر عمل درآمد اقوام متحدہ کیوں نہیں کروا پا رہا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے انفرادی سطح پر میں اور آپ اس میں کیا رول پلے کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ عالم اسلام مسئلہ کشمیر کے تناظر میں کہاں کھڑا ہے اور عالم اسلام کا کردار کیوں نظر نہیں آتا۔ اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس مسئلہ کشمیر میں مختلف لوگوں کے اوپینینز کیا ہیں، علماء کرام کے اوپینینز کیا ہیں، اس پر بھی ڈسکشن ہوئی، اور کشمیر کے مقدمے کو خود ہم نے کس حد تک کمزور کیا ہے اور عالمی طاقتوں کے سامنے اور اقوام عالم کے سامنے اسے رکھنے میں ہم کہاں تک کامیاب ہوئے ہیں۔ یہ ساری باتیں ہم نے ڈسکس کی تھیں۔ آج اسی پروگرام کو کنٹینیو کرتے ہیں اور کچھ مزید سوالات آپ کے بھی اور یہاں شرکا کے بھی لیتے ہیں۔ میرے ساتھ اس وقت جو مہمان یہاں شریک ہیں ان کا تعلق صحافت سے بھی ہے اور درس و تدریس کے شعبے سے بھی ہے۔ ہم پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ میں اپنے اگلے کوشچن کی طرف آتا ہوں۔ ایک سر خالصتاً دینی نوعیت کا سوال ہے کشمیر کے تناظر میں۔ آپ اپنے مختلف پروگراموں میں یہ کہتے رہے ہیں کہ جو دین نے ہمارے اوپر جو ذمہ داریاں عائد کی ہیں ان میں آپ یہ فرماتے ہیں کہ جب کہیں پہ پرسیکیوشن ہو تو وہاں سے جہاد کرنا بھی جو ہے وہ ایک دینی فریضہ ہے۔ تو اب اس تناظر میں، کشمیر کے تناظر میں، یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ پرسیکیوشن ہو رہی ہے، کیا دینی لحاظ سے وہاں کے جو لوگ ہیں انہیں وہاں سے ہجرت کرنی چاہیے آپ کے موقف کے مطابق؟ اگر تو وہ ایسا کریں گے تو انڈیا تو چاہتا ہی ہے کہ وہ وہاں سے نکل جائیں، تو آپ کا کیا اوپینین ہے؟
نہیں دیکھیے، یہ ہجرت کا معاملہ جو ہے وہ دین کے معاملے میں پرسیکیوشن سے ہے، یعنی اگر کسی موقع پر آپ کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ آپ اپنے ایمان کا اظہار نہ کریں، آپ نماز کا اہتمام نہ کریں، آپ دین پر عمل نہ کریں، ہجرت کے احکام کا تعلق اس صورتحال سے۔
اب تو دین پر عمل بھی نہیں کرنے دیا جا رہا نا جاوید صاحب؟
نہیں، اس کی نوعیت بالکل الگ ہے۔ میں پھر گزارش کروں گا کہ اس کو آپ ہجرت کے احکام کے ساتھ متعلق نہ کریں۔
ٹھیک،
یہ بنیادی طور پر سیاسی جدوجہد کا معاملہ ہے۔
صحیح،
یعنی وہ اگر آج مثال دے رہا ہوں میں، وہ اپنا یہ مقدمہ واپس لے لیں اور کہیں کہ ہم ہندوستان کے ساتھ اطمینان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، تو مجھے بتائیے پرسیکیوشن ہوگا اس کے بعد؟ یعنی ان کے لیڈروں کے گلے میں ہاتھ ڈال دیے جائیں گے، ہر چیز بالکل ٹھیک ہو جائے گی، ان کے لیے وہاں پہ دنیا بھر سے لوگ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے آ جائیں گے۔ آپ ابھی کر کے دیکھ لیجئے یہ بات۔ تو اس لیے یہ مذہبی مسئلہ نہیں،
ٹھیک،
یہ بنیادی طور پر ایک سیاسی مسئلہ ہے۔ سیاسی مسئلے بھی عالمگیر اخلاقی اصولوں پر طے ہوتے ہیں، یعنی اگر انسانی حقوق کا مسئلہ پیدا ہوا ہے تو اس کو ہم مذہب کی تعبیرات کیوں دیتے ہیں؟ پھر باقی دنیا کو کیا ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ اصل میں اسلام نے ہم کو کہا ہے کہ انسان کے حقوق کے تحفظ ہونا چاہیے؟ اسلام نے جو کچھ کہا ہے وہ تو ہمیں مسلمان کی حیثیت سے خود ماننا ہے۔ دنیا کے پاس تو ہمیں انسانی حقوق کی بنیاد پر ہی جانا ہوگا۔ یعنی جب آپ کسی دوسرے کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں جو آپ کے مذہب کو ماننے والا نہیں ہے اور کسی سیاسی مسئلے پر، کسی انسانی مسئلے پر بات کر رہے ہیں، تو آپ کے اور اس کے درمیان قدر مشترک کیا ہے؟ وہ بنیادی انسانی حقوق ہے جو مان لیے گئے ہیں، آپ اس کی بنیاد پر جائیں۔ قوموں کا حق خود ارادی، دیکھیے نا، اس کو کیا بطور اصول ابھی ہم منوا سکے؟ عالمی سطح پر بھی نہیں منوا سکے۔ کیوں میں کہتا ہوں نہیں منوا سکے؟ آپ دیکھیں اسکاٹ لینڈ میں یہ مسئلہ پیدا ہوا، ایک قوم کی لیڈرشپ نے یہ چاہا کہ ان کو موقع دیا جائے کہ وہ استصواب سے فیصلہ کرے انہیں انگلستان کے ساتھ رہنا یا نہیں رہنا، وہاں پر اس کا اطلاق ہو گیا۔ لیکن کیا یہ اطلاق مثلا پاکستان میں ہو سکتا ہے؟ کیا ہندوستان میں ہو سکتا ہے؟ کیا ملائیشیا میں ہو سکتا ہے؟ کیا دوسری جگہوں پر ہو سکتا ہے؟ اس کو آپ بطور اصول منوائیے دنیا سے۔ تو جو اصولی جدوجہد ہے اس کی بنیادیں تو طے کریں کیا ہیں جن پر آپ نے دنیا کی بات کی۔
آپ نے فرما دیا
جو انڈیا کے اندر مسلم اقلیتوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ بھی سیاسی مسئلہ تو نہیں ہے، وہ تو مذہبی مسئلہ ہے۔
دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ بھی سیاسی مسئلہ ہے۔ کسی جگہ کے اوپر اگر ایک گروہ رہ رہا ہے اور اس گروہ کے ساتھ کوئی پرسیکیوشن کا معاملہ ہو رہا ہے یا اس کو تنگ کیا جا رہا ہے یا اس کے خلاف کوئی اقدام کیا جا رہا ہے، تو کیا اس ملک کے اندر کوئی جمہوری اصول ہے، کوئی آئین بنا ہوا ہے یا نہیں بنا ہوا؟ اگر تو ہندوستان کا آئین یہ طے کر چکا ہوا ہے کہ وہاں مذہبی بنیاد کے اوپر آپ کوئی تفریق کریں گے تو پھر تو یہ مذہبی مسئلہ ہو گیا، پھر ہو سکتا ہے ہجرت کی بھی گفتگو کرنی پڑے. اگر معاملہ یہ ہے کہ ہندوستان کا آئین ایک سیکولر آئین ہے، وہ ایک جمہوری آئین ہے، وہ تمام لوگوں کے لیے برابر کے حقوق مانتا ہے، تو پھر آپ کو سیاسی سطح پر جدوجہد کرنی ہوگی. اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایک میثاق طے ہے اس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے.
صاحب اس میں 2014 کے بعد ایک نیا ہندوستان ہمیں دیکھنے میں آ رہا ہے، جب سے نریندر مودی صاحب بس اقتدار آئے ہیں وہ تو ہندوتوا کے پیروکار ہیں، وہ تو ہندوازم کی بات کر رہے ہیں، اور اس وقت وہاں پر
سیکولر آئین عملی طور پر نظر نہیں آ رہا،
آئین تو ان کا نظر نہیں آ رہا. باپ رکھلیتوں پہ انہوں نے جیرا حرام کر دیا ہے، یہ جو کچھ کیا ہے یہ تو انہوں نے اپنی لیڈرشپ سے بھی بے وفائی کی ہے. دیکھیں یہ ریزولوشن جو
آسام میں مسلمان،
اب آپ یہ بتائیں کہ آپ کے آپ کی تاریخ پہ بڑی گہری نظر ہے کہ ہندوستان کے اندر جو صورتحال طاری کر دی گئی ہے ہندوازم کے حوالے سے، ہندوتوا کے حوالے سے، آپ کو ہندوستان کا آگے مستقبل کیا نظر آ رہا ہے؟
یہ جہاں جہاں بھی یہ صورتحال پیدا ہوگی وہاں پر اس قوم کا مستقبل تاریخ ہوگا. دیکھیے یہ ایک بڑا غیر معمولی قدم تھا کہ ہندوستان میں ایسا آئین بنا دیا گیا، اس آئین پر عمل ہوا ہے ایک لمبے عرصے تک، ایک ایسا آئین بنا دیا گیا کہ جس میں یہ مان لیا گیا کہ ہندوستان میں یا بر صغیر میں رہنے والے لوگ برابر کی سطح پہ شریک ہیں. یہ ایک اچیومنٹ انسانیت کی سطح پر دیکھیں. آپ اگر اس کی خلاف ورزی کریں گے تو اس کا مطلب ہے آپ تاریخ کا پہیہ پیچھے گھما رہے ہیں.
جی.
لیکن اس وقت ہمیں متنبع ہونا چاہیے کہ عالمی سطح پر یہی ہو رہا ہے. یعنی اس وقت آپ اگر ساری دنیا پر نگاہ ڈال کے دیکھیں، آپ امریکہ پر نگاہ ڈال کے دیکھیں، یورپ میں بہت سی جگہوں پر نگاہ ڈال کے دیکھیں، تو جو ایک قدامت پسندی تھی جس کے پیچھے نسل پرستی، یہ بھی ایک نوعیت کی نسل پرستی ہے. یعنی ایک مخصوص نسل جو ہندوستان میں بستی رہی ہے وہ اپنا ایک دھرم رکھتی ہے یا اپنا ایک مذہب رکھتی ہے، وہ اپنے اس دھرم کے حوالے سے ہندوستان کی تعبیر کرتی ہے. یعنی جب آپ ایک مذہب کے حوالے سے یا ایک مذہبی تصور کے حوالے سے آپ پورے سیاسی عمل کی تعبیر کریں گے تو اس کا لازمی نتیجہ کیا ہے کہ تعلق صرف دو قائم ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ ایک قوم حاکم ہے اور دوسری محکوم ہے. تو اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو پوری دنیا میں یہ ذہنیت نمودار ہوئی ہے، پوری دنیا میں نمودار ہوئی ہے. یعنی ایک وقت وہ تھا کہ جس وقت سلطنتوں کا زمانہ تھا، سلطنتوں کے زمانے میں تو ایک فاتح اٹھا ہے، اس نے اٹھ کے قبضہ کر لیا تو حاکم اور محکومی کا تعلق قائم ہوتا تھا. وہ اگر رومن سلطنت تھی وہاں بھی یہی تھا، ساسانی حکومت تھی وہاں بھی وہی تھا، وہ بازنطینی حکومت تھی وہاں بھی وہی تھا، مسلمانوں کی حکومت تھی وہاں بھی وہی تھا. یعنی ایک حکمران کلاس ہے اور باقی لوگ جو ہیں اس کے محکوم ہیں. صورتحال یہی تھی. دنیا نے تھوڑا سا قدم آگے بڑھایا اور قومی ریاستیں وجود میں آئی. قومی ریاستیں وطنیت کی بنیاد پر، اگر آپ تمام قومی ریاستوں کا جائزہ لیں جو اس وقت دنیا میں موجود ہے تو ان میں سے بہت سے ممالک ایسے ہیں جن میں کسی ایک نسل کی اکثریت ہے یا ایک زبان کے بولنے والوں کی اکثریت ہے، جو اصل میں قومیت کی فطری بنیادیں ہوتی ہیں، یا ایک رنگ کے لوگوں کی اکثریت ہے. جہاں جہاں یہ صورتحال ہے وہاں اتنا زیادہ خلفشار نہیں. لیکن جو لکیریں کھینچی گئیں، ظاہر ہے کہ یہ لکیریں بھی تو دوسری جنگ عظیم کے بعد کھینچی گئی ہیں، تو اس میں جو نئے ملک وجود میں آئے اور اس میں وطنی قومیت کے تصور کے تحت قومی ریاستیں وجود پذیر کی گئیں، اس میں بڑے مسئلے پیدا ہو گئے. اصل میں یہی وہ مسئلہ تھا جس کا قائد اعظم نے ادراک کیا تھا کہ کیا ہندوستان اس پوزیشن میں ہے کہ آپ اس کو جمہوری اصولوں پر سب کے لیے برابر کے حقوق مان کر چلا سکتے ہیں. یہی چیز ہے نا جو تقسیم کا باعث بنی ہے. اسی کا ظہور اس موقع کے اوپر ہماری طرف سے اس مطالبے کی صورت میں ہوا کہ ہمیں الگ کر دیا جائے. اسی کا ظہور اب اکثریت کی طرف سے مختلف ملکوں میں ہونے لگ گیا ہے. امریکہ میں بھی آپ دیکھیے کہ ایک تبدیلی آئی. خود امریکہ میں لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ باتیں تو ہم نے کبھی نہیں سنی تھی. جو قوانین میں تبدیلیاں اب کی جا رہی ہیں امریکی شہریت کے بارے میں، شہریوں کے حقوق کے بارے میں، اس سے پہلے تو ہم نے نہیں سنا تھا. برازیل میں، خود انگلستان میں آپ دیکھ لیجیے، انگلستان میں جو یہ سارا ہنگامہ اس وقت جاری ہے جس میں کم و بیش دو تین حکومتیں، تو وہ کیا چیز ہے؟ یعنی ادھر سے جو لوگ آ رہے ہیں یا مشرقی یورپ سے لوگ آ رہے ہیں انہی کا راستہ روکنا مقصود ہے، اور کیا مسئلہ پیدا ہو گیا تھا؟ تو دنیا میں یہ قومی ریاستیں جن جن جگہوں پر بھی یہاں بڑی اقلیتیں موجود ہیں، ملیشیا میں رہا ہوں، وہاں کوئی 25-30% کے قریب چینی ہیں، 10-12% کے قریب ساؤتھ انڈین ہیں جو کسی زمانے میں وہاں گئے ہیں، وہ بھی ظاہر ہے 200-300 سال سے ہیں، 55-56% کے قریب وہاں کے ملے باشندے ہیں. وہاں پر بھی جو بڑا مسئلہ ہے وہ مسئلہ یہی ہے. یعنی جب ایک قوم، ایک نسل اپنی ڈومیننس قائم رکھنا چاہتی ہے تو وطنی قومیت کی بنیاد پر برابر کی سطح پر حقوق دے کر حکومتیں بنانے کا تصور مجروح ہوتا ہے. یہ پوری دنیا میں اس وقت زیر بحث آ رہا ہے. وہاں ہندوتوا کی بنیاد پر زیر بحث ہے، بہت سی جگہوں کے اوپر مذہب یعنی اسلام کی بنیاد پر جو اسلامزم کی تحریک رہی ہے یہی مسئلہ پیدا کیا گیا ہے بہت سی جگہوں پر, یہ نسلی بنیاد پر زیر
جاوید صاحب آپ جب یہ فرماتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ آپ نے اتنی پوری گفتگو میں بار بار یہ زور دیا کہ ہمیں جو ہے عالم اقوام تک جانا چاہیے اور ہمیں کس طرح سے اپنا مقدمہ پیش کرنا چاہیے, آپ نے جیسے شروع میں کہا تھا یو این کی قراردادیں موجود ہیں, ایک کوشچن یہ ہے ای میل پر ہی ہمیں ملا ہے کہ ہمارے مسئلہ یہ ہے جو وہ پرسپشن یہ بنتا نظر آ رہا ہے کہ چونکہ وہاں پر مسلمانوں کا مسئلہ ہے تو یو این کی قراردادیں ہونے کے باوجود وہ اس پر عمل نہیں کرا سکتی اور اپنی بہت ساری جو ہے وہ معذوری ظاہر کرتی ہے, لیکن اگر یہاں پر مسیحی افراد ہوتے کوئی اور افراد ہوتے تو یو این کی قراردادیں بھی اگر نہ ہوتی ایک ہی ملک کھڑا ہوتا اور کہتا کہ جی یہ طے کرنا ہے, تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ پرسپشن کافی حد تک درست بھی ہے؟
دیکھیے بات یہ ہے کہ فرض کیجیے کہ یہ بات آپ کی ٹھیک بھی ہو تو اس سے نتیجہ کیا نکلے گا, یعنی اس طرح کی بہت سی چیزیں,
نتیجہ یہ نکلے گا کہ دنیا جو ہے وہ اصل میں جانبداری کا مظاہرہ کر رہی ہے,
دنیا کا دورہ کردار سامنے,
دورہ کردار ہے منافق,
دنیا غیر جانبدار ہوئی کب ہے؟
خود ہمارے پرائم منسٹر صاحب یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ کشمیر کے مسئلے کو اس لیے نظر انداز کیا گیا کہ کشمیر کے اندر مسلمان
ہیں, بالکل.
میں نے تو اسی لیے گزارش کی آپ سے کہ آپ پہلے حقائق کا ادراک کر کے دنیا کو دیکھیں, یہ آپ نے تصور کب سے قائم کر لیا کہ دنیا بڑی غیر جانبدار ہوتی؟
اچھا میں ڈاکٹر صاحب آپ سے,
میں نے مثال دیا ہم بھی غیر جانبدار نہیں ہیں, ہم بھی اپنے مفادات کو دیکھ کے کبھی خاموش ہو جاتے ہیں کبھی ہماری زبانیں.
آپ نے ایک بنیادی سوال اٹھایا کہ انسانی حقوق ایک ایسا مسئلہ ہے جس کو اگر ہم عالمی دنیا کے اندر اجاگر کریں تو اس میں وہ سپیس موجود ہے جس کی وجہ سے عالمی دنیا آپ کو ریسپانس کر سکتی ہے. میں آپ سے صرف پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ ایسے کون سے سٹیپس ہیں جو ابھی تک ہم نے عالمی دنیا میں انسانی حقوق کے تناظر میں نہیں اٹھائے؟
بالکل
کوئی ایک بھی نہیں اٹھایا,
کوئی ایک بھی نہیں اٹھایا,
ایک بھی نہیں اٹھایا. میں بار بار یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ دنیا کی حکومتوں میں جا کر کسی بین الاقوامی ادارے کے پاس جا کر کسی جنرل اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے جب ان چیزوں کا ذکر کرتے ہیں اس سے کچھ نہیں ہوتا. اصل چیز یہ ہے کہ آپ کے ہاں ایک متعین اسٹریٹجی کے تحت مسلسل یہ کام ہو کہ آپ دنیا میں جہاں سے رائے بنتی ہے وہاں اپنا موقف پہنچائیں. دنیا میں بے شمار تھنک ٹینکس موجود ہوتے ہیں, دنیا میں دانشور موجود ہوتے ہیں, دنیا میں صحافت کی ایک بڑی طاقت موجود ہوتی ہے, میڈیا کے بہت سے ادارے موجود ہوتے ہیں. میں نے پوری دنیا پھر کر دیکھی ہے, لوگ کشمیر کے نام سے بھی واقف نہیں ہیں. آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش
کریں.
یعنی جب بات کی جاتی ہے تو پہلا سوال یہ ہوتا ہے یہ کہاں پایا جاتا ہے؟
چھوٹی سی وضاحت کر دیں, یہ جو انسانی حقوق کے عالمی ادارے ہیں اور کئی دہائیوں سے ایمنسٹی انٹرنیشنل سمیت اور ابھی بھی اس وقت جتنی باہر کے ادارے ہیں جس انداز سے اپنی رپورٹیں اجاگر کر رہے ہیں اٹھا رہے ہیں انسانی ہیومن رائٹس کے کانٹیکسٹ میں, اگر یہ رائما بنی ہے تو اسی وجہ سے آج دنیا اس پہ سوالات اٹھا رہی ہے نا.
دیکھیے بات یہ کہ کچھ چیزیں تو ایسی ہیں کہ موجودہ دنیا اصل میں ایک گلوبل ولیج ہے, اس میں کچھ چیزیں آپ سے آپ ہوتی ہیں,
ٹھیک ہے.
اور میں یہ نہیں عرض کر رہا کہ آپ بھی بات کرتے ہیں, کوئی ہنگامہ بھی کر لیتے ہیں, کچھ امیدیں بھی وابستہ کر لیتے ہیں. آپ یہ کام کہاں کرتے ہیں؟ پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ کیا فی الواقع ہمارے ہاں کشمیر کے مقدمے کو عالمی سطح پر انسانی حقوق کی بنیاد پر یا قوم کے حق خود ارادی کی بنیاد پر, دو ہی جنون بنیادیں ہیں جہاں سے آپ بات کر سکتے ہیں. تقسیم کا ایجنڈا کس طرح ماضی ہو چکا ہے
ڈاکٹر صاحب؟ آج کی حکومت سنجیدہ ہے اس ایشو پہ, چونکہ یہ میں نے جیسے کہا تھا کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ وہ تو کہتے ہیں ہم آخری حد تک جائیں گے. جو ایشوز آپ اٹھا رہے ہیں کہ اس بنیاد پہ انسانی حقوق کی بنیاد پہ عالمی محاذ کو گرم کرنے کی ضرورت ہے, تو اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ
جاوید صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آخری حد تک جانے کی بات تو ہو رہی ہے لیکن پہلے سم درست نہیں ہو پا رہی ہے.
میں تو یہ نہیں سمجھ پا رہا کہ آخری حد ہوتی کیا ہے, یعنی وہ کیا چیز ہے کہ
تو ہم پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ آخری حد, ہمیں تو نہیں پتا کہ کیا ہے.
مطلب
مثال کے طور پر اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کے تجزیہ کروں, اگر تو وہ کوئی اقدام باقی ہے کہ جو ہونا ہے جس کے بعد ہم نے آخری حد پہ جانا ہے؟
بس یہی میں سمجھنا چاہ رہا ہوں.
آپ مجھے بتا دیں, آپ ایک صاحب علم آدمی ہیں, آپ اندازہ کیجئے کہ پہلا مرحلہ یہ تھا کہ وہاں پر آپ تقاضا کرتے تھے اس بات کا کہ چلیے جی آپ استصواب کرائیے یا آپ لوگوں کی رائے لیجئے یا وہاں کوئی سیاسی عمل جاری کرنے دیجئے. انہوں نے فیصلہ کر دیا یہ کہ کشمیر اب ہمیشہ کے لیے اس یونین کا حصہ ہے. اچھا, اور اس میں جو تھوڑے بہت تحفظات تھے وہ بھی ختم کر دیے, بلکہ اس سے اگلا قدم اٹھایا اور وہ یہ ہے کہ لداخ کا پورا علاقہ الگ کر کے اس کی حیثیت ہی بالکل الگ کر دی. اس قدم کے بعد اب آپ کا پہلا قدم کون سا اور آخری کیا ہے ذرا مجھے بتا.
بات یہ ہے, یہ جو آپ نے ابھی بات فرمائی ہے,
اس وقت یہ کیس جو ہے یہ کشمیر کے بہت سے لوگ جو ہیں سیاسی لوگ وہ لے کے گئے ہیں انڈین سپریم کورٹ میں، اور انڈین سری نگر ہائی کورٹ جو ہے اور جو آپ کا سپریم کورٹ ہے انڈیا کا، اس کے پہلے سے فیصلے موجود ہیں کہ یہ 370 یعنی لیجسلیٹو اسمبلی کا متبادل نہیں ہے، سٹنگ اسمبلی اور اس کا متبادل نہیں ہے گورنر، یہ پہلے طے ہے. اگر وہ اس کو ریووک کر دیتے ہیں تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے انڈیا کا سٹانس اور کشمیر کی جو جدوجہد ہے اس پہ کیا اثرات مرتب ہوں؟
اگر ہندوستان کی سپریم کورٹ یہ کرتی ہے تو ہمیں اس کو سلوٹ کرنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک آخری چارہ کسی قوم کے پاس یہی ہوتا ہے کہ اس کی عدالتوں سے اس کو انصاف مل سکے. ہندوستان کی سپریم کورٹ یا ہندوستان کی کورٹس کی کارکردگی بری نہیں رہی. اس سے پہلے میں بہت سی مثالیں دے سکتا ہوں جس میں ہندوستانی سپریم کورٹ نے بڑے غیر معمولی فیصلے کیے. تو اچھی توقع رکھنی چاہیے اور میرے نزدیک اس سے کشمیریوں کی جدوجہد پر اچھے اثرات ہوں گے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کے مقدمے کو اندرون ملک بھی قانون کی حمایت حاصل ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر ہندوستان کی سپریم کورٹ یہ فیصلہ کرتی ہے اور وہ یہ کہتی ہے کہ یہاں زیادتی ہوئی، ایک معاہدے کی آپ نے خلاف ورزی کی ہے، آپ نے قوم سے پوچھے بغیر یہ اقدام کیا ہے، اور جب ایک معاہدہ ہوتا ہے تو اس میں اس قوم سے پوچھے بغیر اور قوم سے پوچھنے کا مطلب گورنر تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا. اس کی وجہ یہ کہ وہ تو ہمیشہ مرکز کا نمائندہ ہوتا ہے. آپ نے قوم سے پوچھنا تھا اور قوم کے منتخب نمائندوں سے پوچھنا تھا. تو اس وقت تو جو ہندوستان کے ساتھ تعلق رکھنے والی قیادت ہے وہ بھی چیخ رہی ہے، یعنی اس کو بھی آپ بند کیے ہوئے ہیں. اگر ہندوستان کی سپریم کورٹ یہ فیصلہ کر دیتی ہے تو اس کے صرف دور رس اثرات کشمیر پر نہیں ہوں گے، خود ہندوستان پر اس کے بڑے مثبت اثرات ہوں گے.
سر
ہندوستانی قوم پر اس کے بڑے مثبت اثرات ہوں گے. ہندوستان اس وقت جس راستے پر جا رہا ہے اس کو روکنے میں یہ چیز بہت بڑا کردار ادا کرے گی. اس لیے یہ تو خدا کرے کہ ان کو یہ توفیق حاصل ہو جائے.
جی سر، ہمیں تو سب سے پہلے تو ہمارے اپنی قوم کے اندر کنفیوژن جو پیدا ہوئی اس کو دور کرنے کے لیے کوششیں کرنی چاہیے ہر سطح پہ، اور دوسرا یہ کہ دوسرے لوگوں کو اپوزیشن کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر اس میں کشمیر کاز میں نقصان ہوتا ہے تو وہ کسی ایک جماعت کا نہیں ہے، وہ پوری قوم کا ہے، وہ پورے پاکستان کا ہے. اس بات کو بھی دوسرے جو سیاسی رہنما ہیں ہمارے ان کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ نہ تو پی ٹی آئی نے خود کیا ہے جو موجودہ حکومت ہے، نہ ان کی وجہ سے ہوا ہے. یہ 70 سال سے ایک جو سلسلہ چلتا آ رہا تھا وہ اس کی جو اختتام ہے وہ اس دور حکومت میں ہوا ہے اور مودی کے دور حکومت سے شروع ہوا ہے. تو ہم سب جب تک اس کاز پہ، ہم تو یہی سمجھتے تھے جتنی ہماری عمر ہے کہ اس ایک کاز پہ ہم سب اپوزیشن، ساری مذہبی جماعتیں، سارے لوگ، ایون اقلیتیں بھی، ہم سب کشمیر کاز کے لیے کشمیر کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن ابھی جو نظر آ رہا ہے ہم اپنی اپنی پوائنٹ سکورنگ کے چکر میں ہیں کہ اچھا یہ ذلیل ہو رہے ہیں تو ہونے دو جی.
دیکھیے جب کوئی سٹنگ حکومت ہوتی ہے تو یہ سب سے بڑھ کر اس سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ یہ اتفاق پیدا کرنے کی صحیح کرے گی. اپوزیشن میں پہلے عرض کر چکا، وہ آج کی ہو یا جو آج کی اپوزیشن ہے وہ جب حکومت کر رہی تھی، کشمیر کے مسئلے کو ہم ہمیشہ سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں. میں اس کی اتنی سری مثالیں دے سکتا ہوں کہ آپ کو تعجب ہوگا اس بات کے اوپر کہ ہم یہ کام کرتے رہے. ہر جماعت کرتی ہے، ہر تنظیم کرتی ہے. یہ کام پہلا تو ہے کہ بند کر دینا چاہیے. یہ انسانی حقوق کا مسئلہ ہے، ایک قوم کے حق کے خود ارادی کا مسئلہ ہے. ہمیں اس کو پاکستان کی اندرونی سیاست سے بلند کر کے دیکھنا چاہیے، اور وہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ سب سے پہلے آپ یہ طے کریں کہ اس مسئلے کی جو پریزنٹیشن ہے دنیا کے سامنے، اس کو پیش کرنا ہے نا، لوگوں تک جانا ہے. اور میں تو اس کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں، یعنی خود پاکستان کے اندر لوگوں کا شعور کیا ہے. مجھے کشمیر کے لوگوں سے بارہا بات کرنے کا موقع ملتا ہے، دوسری طرف کے کشمیر کے لوگوں کے ساتھ بھی بہت سے لوگوں کے ساتھ براہ راست تعلقات ہیں. میں جب ملیشیا میں تھا تو وہاں سے وفود کی صورت میں لوگ میرے پاس آتے تھے، ملتے تھے، بعض اوقات 3-3 4-4 دن رہتے تھے. میرے اپنے افکار کے وہاں بہت سے حلقے موجود ہیں جو وہاں کام کر رہے ہیں، بہت سی چیزیں وہ لوگوں تک پہنچاتے بھی ہیں، اور وہاں اسٹڈی سرکل قائم ہے اور بہت سی چیزیں قائم ہیں. میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جو لوگوں کے ذہنوں میں کنفیوژن ہے، اپنے لوگوں کے، ابھی دنیا میں تو آپ بعد میں جائیں گے نا، ان کو دور کرنے کے لیے جس سطح کا علمی اور فکری کام ہونا چاہیے، اور وہ کیا ہم پھر واقع کر رہے ہیں؟ جس کو آپ کہتے ہیں نا کشمیر سیل یا یہ کشمیر کمیٹی کچھ ہے، وہ اندرون ملک کیا خدمت انجام دیتی ہے؟ اندرون ملک اتنا کنفیوژن ہوتا ہے کہ آپ کی حکومتیں کوئی موقف جب اپنا رہی ہوتی ہیں لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ موقف کیا ہے جو اپنا لیا گیا ہے. یعنی سالسی پر ہم اتنا زیادہ جشن منانے کیوں بیٹھ گئے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے؟ ہونا کیا اس کے نتیجے میں. تو طے کیجئے کہ آپ اپنی قوم کو ایجوکیٹ کریں گے, یہ مسئلہ کس طرح انسانی حقوق کا مسئلہ ہے, یہ کس طرح قوم کے حق خود ارادی کا مسئلہ ہے. کشمیر کوئی آج وجود میں نہیں آیا, کشمیر کے پیچھے ایک تاریخ ہے بہت بڑی, وہ ریاست رہا ہے. کشمیری قوم اپنی الگ حیثیت کے ساتھ دنیا میں موجود رہی ہے, ان کو ایک ریاست کے طور پر موقع دیا گیا تھا کہ وہ الحاق کرے یا پاکستان سے یا کسی سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صورتحال یوں نہیں کسی نے فتح کیا کشمیر کو. تو جب کشمیر کی یہ حیثیت ہے, وہ ایک قوم کے حق خود ارادی کا مسئلہ ہے. اس کے لیے ایجوکیٹ کرنے کی کوئی ٹیم بنائی آپ نے؟ اعلیٰ درجے کی بات کرنے والے, بیان کرنے والے لوگ ہم نے پیدا کیے, وہ مسلسل کام کریں اس پر, ملک کے اندر بھی ملک کے باہر بھی, تاکہ ہم اپنا فرض ادا کریں اور کشمیریوں کو یہ پیغام دیں کہ یہ متحدہ محاذ سے جنگ نہیں جیتی جائے گی. یہ ایک قیادت کے تحت جب تک آپ کھڑے ہو کے اپنا قائد اعظم نہیں پیدا کریں گے اس کا نتیجہ نہیں.
ڈاکٹر صاحب ایک سوال مجھے, یہ میرے نزدیک بڑا سینسٹیو سوال ہے, چونکہ ایک طرف کشمیر ایشو آج کل ڈسکس ہو رہا ہے, آج کل اسلام آباد کے سرکلز میں ایک اور بات فوگ کی شکل میں, چین گوئیوں کی شکل میں کہ جی دنیا کدھر جا رہی ہے, تو ہمیں اسرائیل کے حوالے سے بھی ایک سافٹ کارنر پیدا کرنا چاہیے, اس سے ایک سفارتی تعلقات, کہ براہ راست جن کا مسئلہ ہے عربوں کا وہ تو اس سے سارا کچھ تعلقات بنا رہے ہیں. تو پاکستان اور دنیا کے اندر دو ہی نظریاتی ملک ہیں, ایک اسرائیل ہے پاکستان ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر کے اندر بھی جو کچھ ریاستی دہشت گردی ہو رہی ہے اس میں اسرائیل معاونت کر رہا ہے انڈیا کی. تو آپ کا موقف مجھے یہ جاننا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ کوئی سفارتی تعلقات رکھنے چاہیے یا اس کو تسلیم کر لینا چاہیے؟
اس معاملے کا بھی میرے نزدیک ایک اچھی قوم کی حیثیت سے ہمیں سیاسی سطح پر جائزہ لینا چاہیے. ہم اس مسئلے کو بھی ابھی تک ایک مذہبی مسئلے کے طور پر زیر بحث لاتے ہیں. یعنی سفارتی تعلقات ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے, اس کی بنیاد اس پر ہے کہ کیا ہمارا رویہ فلسطینیوں کے لیے مفید ہے. اس سے پہلے بھی اگر ہم فلسطین کے بارے میں کوئی رائے قائم کرتے رہے ہیں یا ہمارے کوئی جذبات رہے ہیں, تو سوال یہ ہے کہ وہ فلسطینیوں کے انسانی حقوق کے لحاظ سے رہے ہیں نا. تو آج بھی ہمیں اسی زاویے سے اس مسئلے کا جائزہ لینا چاہیے, اور اس میں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا فلسطین کے لوگوں کے یہ حق میں ہے کہ ہمارے سفارتی تعلقات ہوں, ہم ان کے ساتھ کوئی کمیونیکیشن پیدا کریں, ان کے لیے کوئی اپنے لیے راستہ نکالنے کی صحیح کریں, یا سفارتی تعلقات ختم کیے ہوئے بائیکاٹ کیے ہوئے ہم ان کی بہتر خدمت کر سکتے ہیں. یہ بات کم و بیش اس وقت عالمی سطح پر طے ہو چکی ہے کہ احتجاج اور مذمت اس کی کوئی حیثیت نہیں, اور سفارتی تعلقات کا انقطاع اصل میں احتجاج کی ایک صورت.
ڈاکٹر صاحب آپ نے عالمی سطح کی بات کی ہے, ایک اور تھوڑی سی رہنمائی کریں. آپ مسلسل ہمیشہ وائلنس کے خلاف رہے ہیں, آپ جمہوریت کی بات کرتے رہے ہیں, پرامن جدوجہد کی بات کرتے ہیں. ہمارے خطے میں دو ماڈل ہیں, ایک کشمیریوں کی جدوجہد ہے, پرامن جدوجہد ہے, دوسری طرف طالبان نے ایک جدوجہد کی ہے, اور آپ دیکھ لیں کہ وہ ساری انٹرنیشنل فورسز جو ہیں وہ طالبان سے مذاکرات کرنے آ گئی. ایک طرف 72 سال کی جدوجہد ہے پرامن, وہاں پر تو کوئی ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک طرف 18 سال کی جدوجہد ہے امریکہ اور عالمی فورسز جو ہے ان کی شرائط پہ بیٹھ کے ان سے مذاکرات کر رہی ہیں, تو پھر ہمارے لیے کون سا ماڈل جو ہے آپ سجیسٹ کرتے ہیں؟
نہیں دیکھیے, بات یہ ہے کہ یہ جس کو مسلح جدوجہد آپ کہتے ہیں وہ وہاں کس طرح ہوئی اس کا ایک پس منظر ہے پورا. یعنی یہ یوں نہیں ہوا کہ طالبان نے ایک قومی جدوجہد کو مسلح جدوجہد کی صورت دے دی. وہاں یہ ہوا کہ طالبان کی حکومت قائم ہو گئی. کیسے قائم ہوئی اس پر میں اس وقت تبصرہ نہیں کرتا, اس کے پیچھے کیا طاقت موجود تھی اس کو بھی تھوڑی دیر کے لیے الگ کر دیجیے. وہاں ایک حکومت باقاعدہ قائم ہو گئی. جب کسی جگہ کوئی حکومت قائم ہوتی ہے تو بین الاقوامی سطح پر بھی اس حکومت کو شکست ہونے کے بعد اس کا نظم یا تو بکھر جاتا ہے یا وہ اپنی حیثیت برقرار رکھتا ہے. طالبان یہاں سے ساری جدوجہد کر رہے ہیں, یعنی ان کی جدوجہد یہاں سے ہے کہ ہماری ایک قانونی حکومت, مجھے آپ کو اس سے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن ان کا موقف کیا ہے کہ ہماری ایک قانونی حکومت قائم تھی, حملہ کر کے وہ حکومت ختم کر دی گئی, حملہ آور طاقت یہاں سے جائے. ہندوستان کا معاملہ یہ نہیں ہے, یعنی ہندوستان امریکہ نہیں ہے کہ وہ یہاں حملہ آور ہوا ہے آ کے, یا اس نے آ کے کشمیریوں کی حکومت باہر سے ختم کر دی ہے. ہندوستان ایک زمین پر موجود حقیقت ہے, یعنی کشمیر بر صغیر کے اندر ہی موجود تھا, وہیں کی ایک ریاست تھی. تو اس وجہ سے ان دونوں کا معاملہ بالکل الگ الگ ہے, ایک بات. دوسری بات یہ کہ یہ جس کو کہا جاتا ہے کامیاب ہو گئی, اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کیا کامیابی ہوئی ہے؟ کیا اس بات کو تسلیم کر لیا گیا عالمی سطح پر کہ اب افغانستان میں جمہوریت نہیں ہوگی بلکہ طالبان کو اقتدار پیش کر دیا جائے گا, کہ جس طرح پہلے ان کی ایک امارت اسلامی افغانستان حکومت کر رہی تھی اب حکومت کریں گے؟ اس کا کوئی سوال نہیں. کبھی بھی دنیا اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگی. اگر اس سے مراد یہ ہے کہ امریکہ یہ محسوس کر گئے کہ بھئی یہاں جمہوریت ہو یا یہاں پر تباہی و بربادی ہو, ہمارا اس سے کیا تعلق, ہم اپنے لوگ کیوں مروا رہے ہیں, ہم واپس جا رہے ہیں, الیکس لیک کر کے چلے جائیں, تو اس کے بعد یہ نہیں ہوگا کہ فتح ہو جائے گی. وہی کچھ ہوگا جو روس کے جانے کے بعد ہوا تھا. ایک ایک گروہ الگ ایک دوسرے کا گلا کاٹے گا. انہی طالبان کے اندر سے 10 گروپ نکل آئیں گے اقتدار پر قبضہ کرنے کے لیے. تو اس وجہ سے اس پر آپ کو خوشی نہ منائیں. وائلنس جب پیدا ہوتی ہے غیر حکومتی سطح کے اوپر, وہ لازماً فساد پر منتج ہوتی ہے. اس وقت آپ کو جو وہ متحد نظر آ رہے ہیں, اس لیے متحد نظر آ رہے ہیں کہ مقابل میں امریکہ کھڑا ہے. وہ اس وقت بھی متحد نظر آتے تھے جب مقابل میں روس کھڑا تھا. جس دن یہ چلے جائیں گے اس دن یہ افغان اپنے گلے کاٹتے
ہیں. کشمیریوں کی جو پرامن جدوجہد ہے وہ کبھی نتیجہ خیز ہوگی؟
جس دن وہ اپنا قائد اعظم پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور 46 کے انتخابات جیت لیں گے, اس دن انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں
گے.
دو شرائط وہ پوری کر دیں, باقی اللہ پورا کر دے.
میں صرف ایک چھوٹا سا پوچھنا چاہ رہی تھی ود ریفرنس ٹو میڈیا. ابھی تو میڈیا ہمارا ابھی بھی اسٹیٹمنٹ پہ ہی چل رہا ہے اور جہاں سے اس کو جو چیز مل رہی ہے اس پہ, لیکن سوشل میڈیا جو ہے اس پہ آپ کو بہت زیادہ ایسی انفارمیشن مل رہی ہے جو کہ انٹرنیشنل لیول پہ کشمیریوں کی پوزیشن کو ایک طرح سے لوگوں تک ایکسپوز کر رہا ہے اور لوگوں میں اویئرنیس بھی آ رہی ہے انٹرنیشنل لیول پہ بھی, اور کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. تو ہمارا سوال میرا یہ ہے کہ ہمارا اپنا میڈیا اس کو کس طرح سے ڈیل کرے کہ ہماری جو اویئرنیس کیمپین ہے انٹرنیشنل لیول پہ کہ یہ ایک انسانی مسئلہ ہے, اس کو سالو کیا جانا چاہیے ہے, اپنی ایک پرسنل انٹرسٹ کو کس طرح سے علیحدہ رکھے, اپنی ایک پارٹی کے ساتھ جو ایک افیلیشن ہے اس کو کس طرح سے علیحدہ رکھے, اس کے لیے کوئی لائحہ عمل, کوئی ایتھکس, کوئی چیز آپ سجیسٹ کر سکتے ہیں؟
بہت اعلیٰ درجے کے ذہین لوگ, اچھے طریقے سے بات کرنے والے, مقدمے کو سمجھنے والے, بین الاقوامی قانون کا ادراک رکھنے والے, ان کی بہت اعلیٰ درجے کی ٹیمیں ہمیں بنانی چاہیے. اور بے شک اس کی قیادت کوئی پولیٹیکل لیڈر یا کوئی رہنمائی کر رہا ہو, اس کو اپوزیشن اور حکومت اور اقتدار سے بالکل بالا تر ہو کر آرگنائز کرنا چاہیے. کشمیر کا مسئلہ ایسے ہی ہونا چاہیے جس طرح سیلاب آ جائے تو ہم نہیں دیکھتے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہے. میں نے عرض کیا نا کہ مسئلہ اگر انسانی حقوق کا ہے, مسئلہ اگر قوم کے حق خود ارادی کا ہے, مسئلہ اگر جمہوریت کا ہے, مسئلہ اگر قانون کی حکمرانی کا ہے, تو اس میں تو کوئی پارٹی کی بنیاد پر رائے نہیں ہونا چاہیے, یہ انسانی بنیاد پہ ہونا چاہیے. اس کے لیے آپ دیکھیے لوگ کون ہیں جو آپ میدان میں لاتے ہیں. یعنی فرض کر لیجئے کہ ایک آدمی کو آپ نے امور کشمیر کی ذمہ داری دے رکھی ہوئی ہے, سیاسی لحاظ سے آپ نے ذمہ داری دے دی, وہ آدمی اس پوزیشن ہی میں نہیں ہے یا اس صلاحیت ہی کا حامل نہیں ہے کہ وہ باہر جا کر لوگوں کے ساتھ بات کر سکے, تو آپ کیسے اپنا مقدمہ پیش کریں گے؟ اگر وہ یہ جانتا ہی نہیں ہے کشمیر کی تاریخ کیا ہے, کشمیر کے مسائل کیا ہیں, یہ انسانی حقوق کا مسئلہ ہے, تو اسے کن بنیادوں پر پیش کرنا ہے؟ اگر کوئی عدالت میں کسی میں جانا ہے یا بین الاقوامی ادارے میں جانا ہے, ابھی دیکھیے انسانی حقوق کمیشن میں بہت اعلیٰ درجے کی قرارداد آپ کے حق میں آ گئی, اس لیے کہ وہاں جتنے پانچوں کے پانچوں جتنے بھی انہوں نے پانچ کے قریب انہوں نے نکات پوائنٹ کو متعین کیا ہے, ان پانچوں نکات میں وہ ساری چیزیں ہیں جو چیزیں ہم کہہ رہے ہیں مانی جائیں. کیونکہ میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ مسئلہ انسانی حقوق کی بنیاد پر پیش کیا جائے گا یا قوم کے حق کے خود ارادی کی بنیاد پر, دنیا اس کو یقیناً سنے گی. لیکن آپ نے ایک بڑی دلچسپ بات کہی, میں چاہتا ہوں تھوڑی سی اس کی وضاحت کر دوں. آپ نے فرمایا سوشل میڈیا, ہم سوشل میڈیا پر اصل میں اپنے لوگوں کی چیزیں پڑھتے ہیں. یہ سوشل میڈیا کے اوپر ذرا جائیے اور دیکھیے کہ کیا جو مثلا امریکہ کے دانشور ہیں, مثال کے طور پر برطانیہ کے یا یورپ کے, وہ کیا کہہ رہے ہیں اس کے بارے میں. آپ کو بہت یعنی اکا دکا آوازیں ملیں گی, نہیں پہنچا سکے ہم اس معاملے کو. یہ اس طریقے سے بطور ایک انسانی حقوق کے یا قوم کے حق کے خود ارادی کے مسئلے کے کبھی پیش نہیں کیا گیا. دنیا میں اس مسئلے کا جو سیاسی تعارف ہے وہ یہ ہے کہ یہ دو قوموں کے درمیان ایک تقسیم کا تنازع ہے اور اس کو ان کو بائی لیٹرل مذاکرات کے ذریعے سے حل کرنا چاہیے. یہ ہے اس کی پریزنٹیشن. یہ پریزنٹیشن جب تک رہے گی عام آدمی کبھی اس مسئلے کو پیچھے.
اچھا ایک
ڈاکٹر صاحب, ایسا نہیں لگ رہا کہ فیصلہ ہو چکا ہے کشمیر کی تقسیم کا, یہ اب صرف ڈرامہ یا لوگوں کو ایک اور تناظر سے پیش کیا جا رہا ہے؟ عالمی جو طاقتیں ہیں اسرائیل
اور امریکہ, یعنی وہ پہلے سے ہو چکا ہے, اب یہ
تو سر کیا یہ ریوائیو ہو جائے گا؟ جس طرح سے انسانی حقوق کا مقدمہ اگر ہم مختلف عدالتوں میں بھی لے کے جائیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بیک گیئر لگے گا اور دوبارہ سے
کشمیر کی کاز دنیا کے نقشے پر اپنی ان کی ریئل اسپرٹ کے طور پر سامنے آئے گی جب فیصلے ہو چکے ہو تو؟
دو حصے ہیں نا آپ کے اس بات کے، فیصلے ہو چکے ہوئے ہیں، دنیا کا فیصلہ تو یہی ہے. یعنی فیصلہ ہو چکا مطلب یہ نہیں کہ اجلاس ہوا ہے اس کی اطلاع مجھے یا آپ کو مل گئی ہے جس میں بیٹھ کے یہ فیصلہ، دنیا کا فیصلہ یہی ہے. یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیے اس موقع کے اوپر ایک طاقت ادھر سے ہوئی، اس کے نتیجے میں کچھ علاقے پر قبضہ کر لیا گیا. ادھر سے جب ہری سنگھ نے الحاق کی دستاویز پر بقول ان کے دستخط کیے تو اس کے نتیجے میں ہندوستان نے اپنی فوج داخل کر دی. اب ایک لائن آف کنٹرول جس کو پہلے سیز فائر لائن کہا جاتا تھا وہ لائن آف کنٹرول بن گئی، اب اس کے اوپر ایک باڑ بھی لگا دی گئی ہے. تو یہ بس تھوڑے بہت رد و بدل کے ساتھ یہی حل ہے اس مسئلے کا. عالمی سطح پر میں نے جتنے بھی بڑے لوگوں ساتھ بات کی ہے دیکھا ہے وہ اس پر مطمئن ہے. یعنی ان کے خیال کے مطابق جس کو آپ سالسی کہتے ہیں نا، ابھی میں نے کہا تھا اگر کوئی سالس بیٹھ گیا تو وہ بھی یہی فیصلہ سنانا چاہتا ہے. تو اگر آپ حقیقت کو جاننا چاہیں اس پہلو سے، یعنی جب ہم کہیں نا فیصلہ ہو چکا ہے، تو فیصلہ ہو چکے سے مراد میری یہ نہیں ہے کہ وہاں کسی جگہ بیٹھ کر آپ نے کولمیز کانفرنس کی ہے اور اس میں بیٹھ کے فیصلہ کیا ہے. عالمی انڈرسٹینڈنگ یہی ہے، یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، ان کو بٹھایا جائے کہیں. ان کو بھی کہتے ہیں کہ آپ بیٹھ جائیں اور بیٹھ کے بس کچھ رد و بدل کے ساتھ معاملہ کریں.
ڈاکٹر صاحب، ہمارے پرائم منسٹر صاحب جب امریکہ کے وزٹ سے واپس آئے اور وہاں پر ٹرمپ صاحب نے سالسی کی بات کی تو انہوں نے اسلام آباد اترتے ہی ہوئے ورلڈ کپ جیت کے ہیں. وہ ورلڈ کپ کیا ہے؟
یہی تو میں گزارش کر رہا ہوں جی بہت ادب کے ساتھ آپ کی خدمت میں، کہ کبھی سوچیں اس بات کو کہ اگر فرض کر لیجئے، یعنی اس وقت انہوں نے کہا تھا نا کہ سالسی ہم کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم تو تیار ہو گئے نا، یعنی ہم نے تو فوری طور پر کہہ دیا کہ ہم تیار ہیں سالسی کے لیے اور اس پر ہم خوشی منا رہے ہیں. اگر ہندوستان بھی تیار ہو جاتا تو سالسی کا نتیجہ کیا نکلتا؟ وہی جو آپ
نے،
یہ واضح ہے بالکل. میں اسی کو کہتا ہوں کہ ہم اپنی قومی سیاست کی سطح کے اوپر بھی اس مسئلے کو سیاسی مسئلے کے طور پر دیکھتے ہیں، اس کو ہم انسانی حقوق کے، قوم کے حق کے خود ارادی کے مسئلے کے طور پر نہیں دیکھتے. اسی لیے ہمارے لیے اس طرح کے بعض اقدامات کے امریکہ بہادر نے یہ بات کر دی یا پریس کانفرنس میں کہہ دیا یا کشمیر کا نام فلاں آ گیا یا ہم نے فلاں جگہ تقریر کی اس پر کشمیر پر تالیاں بج گئیں، یہ سب درحقیقت سیاست ہے بہت معذرت کے ساتھ. اس لیے میں یہ گزارش کر رہا ہوں بار بار آپ کی خدمت میں کہ عالمی ذہن کو بھی پڑھیے وہ کیا ہے، یہ دیکھیے دنیا اس کو کس طرح سے دیکھتی ہے، پھر یہ دیکھیے کہ ہماری اپنی پریزنٹیشن نے تو یہ مسئلہ پیدا نہیں کیا. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ یہاں سے بات کریں گے دنیا کے ساتھ کہ جی ہمارے اور ان کے درمیان تقسیم کا معاملہ ہوا تھا، اس موقع کے اوپر الحاق کی دستاویز اس طرح ٹھیک طرح سے نہیں ہوئی تھی، اس مسئلے کو نمٹایا جائے، دنیا اس کو ایسے کہتی ہے، تو اس کا جواب دنیا کے یعنی عالمی دانشوروں کی طرف سے، سیاستدانوں کی طرف سے یہ ہے. اور یہ میں آپ سے عرض کروں 90% یہی جواب ہے. آپ چلے جائیے پوچھ لیجیے جا کے کہ آپ دونوں بیٹھ جائیے مل کے اور طے کر رہے ہیں اس مسئلے کو، پھر تو یہ آپ کا باہمی تنازع ہے ختم ہو گیا. لیکن اگر یہ مسئلہ انسانی حقوق کا مسئلہ ہے، اگر یہ مسئلہ ایک قوم کے حق کے خود ارادی کا مسئلہ ہے، تو اس میں کچھ تیاریاں ہمیں اور کشمیریوں کو کرنی ہیں پھر آپ لے کے چلیں گے. یہ فرمایا آپ نے کہ کیا اس کا کوئی امکان ہے کہ دنیا کبھی اس بات کو مان لے سمجھ لے؟ دیکھیے میں جو بات عرض کر رہا ہوں، پرامن جدوجہد، صحیح مقصد کو سامنے رکھ کے جدوجہد، دو ہی نتیجے نکلیں گے، کامیاب ہو جائے گی یا ناکام رہے گی. کامیاب ہو جاتی ہے الحمدللہ، ناکام ہوتی ہے تو نقصان کوئی نہیں ہوگا. یعنی کشمیر کھلا ہوگا، کشمیر میں ان کی قوم ترقی کر رہی ہوگی. یہ اگر آپ یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں تو فوجیں بھی وہاں سے جلد یا بدیر نکلنے پہ مجبور ہو جائیں گی، اس کے بعد کشمیر میں انویسٹمنٹ بھی آئے گی، تعلیم کے مواقع بھی پیدا ہوں گے، آپ اپنے ہاں یہ کام کر رہے ہوں گے، ادھر کر رہے ہوں گے، اور جدوجہد بھی جاری ہوگی. تو ہمیشہ اچھی جدوجہد وہ ہوتی ہے کہ جس میں لیڈرشپ تالے آزما، لیڈرشپ تو اصل میں اپنی سیاست کے لیے لوگوں کو قربان کر دیتی ہے، اچھی لیڈرشپ ایسا لائے عمل بناتی ہے کہ آپ آگے بھی بڑھنے کے مواقع پیدا کریں اور نقصان بھی کوئی نہ ہو.
جب سے یہ مسئلہ اسٹارٹ ہوا ہے، یہ والا 370 کے ختم ہونے کا، اس وقت سے اب تک آپ نے جو سوشل میڈیا کی بات کی، سوشل میڈیا پہ بے شمار پوسٹ لگائی جا رہی ہیں جن میں غزوہ ہند کی بات کی جاتی ہے، اور لوگوں کا یہ خیال ہے کہ بس یہی وہ غزوہ ہند ہے جس کی طرف پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا تھا، لہذا غزوہ ہند کی تیاری کریں. اور ہماری بہت ساری پارٹیز کے بڑے رہنما یہ کہتے ہوئے پائے گئے کہ غزوہ ہند کی تیاری کریں، آپ لوگ بس غزوے کے لیے تیار رہیں اور یہ آخری مارکا ہے اور انڈیا کو جو ہے وہ اب ختم کر دینا ہے، توڑ دینا ہے. آپ کی میں رائے جاننا چاہوں گا.
اس طرح کی کوئی روایت جو ہے وہ صحت کے ساتھ ثابت نہیں ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھیں. اور یہ کہ اگر کوئی غزوہ ہند ہونا تھا تو محمد بن قاسم کی صورت میں ہو چکا تاریخ میں، اب کون سا آپ نے نیا غزوہ ہند برپا کرنا ہے، نہ ان روایات کی کوئی حیثیت ہے، اس کے اوپر محدثین کلام کر چکے ہیں، اعلیٰ درجے کے اہل علم لکھ چکے ہیں، بار بار توجہ دلائی جا چکی ہے کہ ان روایات کی علمی حیثیت سے کوئی حیثیت نہیں. یہ پہلے تو یہ اصولی بات سمجھ لیجیے. دوسرے یہ کہ اس طرح کا بخار کسی قوم میں پیدا نہیں کرنا چاہیے. یہ جنگ کوئی آسان چیز نہیں ہوتی. جنگ کے تین لازمی اجزاء ہیں. ایک پہلی چیز آج کل کے زمانے میں پہلی بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ کے پاس اسلحے کی نوعیت کیا ہے، مانگے تانگے کا ہے یا آپ کی اپنی بھی بنیاد ہے اس کی. اس لیے کہ یہ موجودہ جنگ جو ہے یہ افراد کی جنگ نہیں ہے، یہ بنیادی طور پر ٹیکنالوجی کی جنگ ہے، علم کی جنگ ہے. دوسری بنیادی چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ جو جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کی اقتصادی حالت کیا ہے. یعنی جنگ ایک بہت خرچ کی چیز ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ جنگ کرنے کے لیے جائیں گے تو اطمینان سے کہیں ہوتی رہے گی. آپ کی پوری معیشت پر اس کے اثرات پڑیں گے اور بڑے غیر معمولی اثرات پڑیں گے. کوئی آدمی جو اچھا ماہر ہو آپ کو بتا سکتا ہے ایک بلیک بورڈ کے اوپر کہ حضرات یہ صورتحال ہوگی، یہ خرچ آپ کو. کبھی آپ دیکھیے یہ جو افغانستان میں امریکہ جو خرچ کرتا ہے ان کے تو بجٹ میں لکھا وہ موجود ہوتا ہے نا. یعنی کتنی فوج کے ساتھ یہ کام کرنے کی کیا قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ کوئی جنگ کرنے کی طرف جائیں گے تو بین الاقوامی طور پر کیا صورتحال پیش آ جائے گی آپ کو. یعنی اس جنگ کو دنیا قبول کرے گی کیا، اس کو کسی قوم کے حق خود ارادی کی حمایت میں لے گی کیا، آپ کو اتنی مہلت ملے گی کہ آپ کو اقدام کر سکے. جیسے کہ مشرقی پاکستان میں جب ہندوستان نے یہ معاملہ کیا تو آپ دیکھیں کہ اس کی تیاری کس طریقے سے انہوں نے کی تھی، اس کے لیے کیا کچھ اقدامات پہلے کیے تھے. تو اس لیے میرے نزدیک جو اس طرح کی لوگ باتیں کرتے ہیں ان کے حق میں دعائیں خیر کرنی چاہیے.
جب ہم بات کرتے ہیں یا وہ لوگ بات کرتے ہیں کہ یہ اگر تقسیم کا ایک ایجنڈا تھا انفنشڈ تو آپ اس کو آپس میں بیٹھ کے طے کر لیں، تو کیا ہم ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ اس قسم کے کتنے جو قضیے ہیں پہلے آپس میں بیٹھ کے طے ہو چکے ہیں پچھلے 200 سال میں؟
نہیں، بہت سے ہوئے بھی ہیں، بہت سے طے بھی ہوئے ہیں. دیکھیے خود جو جنگیں ہوئیں بہت بڑی ان کے آخری فیصلے میز پر ہی ہوئے.
جنگوں کے بعد ہوئے نا سر،
ایسے ہی ہے. تو ہم بھی جنگیں کر چکے ہیں.
نہیں، مقصد یہ ہے کہ یہ آپس میں نہیں ہو سکتا معاملہ، اسی لیے دنیا کو انگیج کیا جاتا ہے نا. یہ تو مشورہ مطلب جو بھی دیتا ہے اسے پوچھا جاتا ہے. کوئی ایسا واقعہ چاہے وہ کرائمیا کا ہو، چاہے تیمور کا ہو، چاہے سودان
کوریا کا تو ہو گیا نا، مذاکرات پہ ہو گیا.
کون سا
یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ کس طرح سے دو ملکوں کے درمیان جو چپکلش ہوتی ہے؟
نہیں، دو ملکوں کے درمیان جو ایک ڈسپیوٹڈ ایریا ہے،
امریکہ کا اشارہ ہو
ڈسپیوٹڈ ایریا،
یس ایسا ہی ہوتا ہے.
تو میں نے تو یہ عرض
نہیں، تیسرے کے بغیر تو حل ہو نہیں سکتا.
میں نے تو یہ عرض نہیں کیا کہ یہ کوئی صحیح موقف ہے. میں تو یہ گزارش کر رہا ہوں کہ دنیا کے سامنے یہ موقف یہ صورت اختیار کر چکا ہے. یعنی دنیا آپ کو یہی جواب دے گی، اور اس کے پیچھے کچھ ہمارے اپنے اقدامات بھی ہیں. یعنی کچھ معاہدے ہم نے کیے ہیں، کچھ معاملات ہم نے کیے ہیں. شملہ معاہدے کا جائزہ لے کے دیکھ لیجئے. سوال یہ ہے کہ کیا ہم مقدمہ اس بنیاد پر لے کر جا رہے ہیں؟ اچھا آپ فرماتے ہیں کہ نہیں دنیا کو یہ معاملہ کرانا چاہیے، تو میں نے عرض کیا کہ دنیا ثالثی کرے گی. جب دنیا ثالثی کرنے کے لیے بیٹھے گی تو ثالثی کا نتیجہ آپ مجھ سے معلوم کر دیجیے. آپ راضی ہیں اس نتیجے کے لیے تو ابھی درخواست کرتے ہیں دنیا ثالثی کر دے گی. تو میرے نزدیک یہ مسئلہ اگر تو یہ ہے کہ آپ بھی یہ چاہتے ہیں، دل سے آپ بھی یہی چاہتے ہیں کہ اب یہ مسئلہ ختم ہونا چاہیے، بہت ہو گیا، یہ جو لائن آف کنٹرول ہے ویسے بھی اس پر باڑھ لگ گئی ہے، تو دنیا کہیں ہمارے لیے بھی راستہ نکال دے، مل ملا کے طے کر دے کہ یہی کشمیر کا حل ہے. اگر تو آپ کی بھی خواہش یہی ہے،
ہماری تو اس کا سواب رائے کی ہے نا.
2 سال سے پاکستان، پچھلی حکومت بھی، نواز شریف صاحب کی حکومت بھی اور عمران خان کی حکومت مسلسل بھارت کو مذاکرات کی دعوت دے رہی ہے اور بار بار کہہ رہی ہے، عالمی دنیا کو بھی کہہ رہی ہے کہ ہم ڈائیلاگ چاہتے ہیں. اب وہاں سے جو رسپانس آ رہا ہے اس کے نتیجے میں جو ایک ریئیکشن بھی پیدا ہوتا ہے کہ دیکھیے نا، کہیں نہ کہیں ڈائلگ کو انیشیٹ تو کرنا ہے نا. تو اب وہ جب نہیں کر پا رہے تو پھر آپ جا کے دوسرے ملکوں کو کہتے ہیں کہ آپ اس میں کوئی رول پلے کریں.
ادب شرط مو نہ کھلوا.
جی جی.
یعنی ہندوستان کی تاریخ کا یہ، بلکہ بر صغیر کی تاریخ کا بڑا واقعہ جب واجپئی صاحب یہاں تشریف لائے تھے. وہ بھی معمولی واقعہ نہیں تھا جب مودی صاحب یہاں تشریف لائے تھے. تو معاف کیجیے گا، یہ معاملہ سیاست دان کیا کرتے ہیں.
تو گلے پڑ
گئے سیاست دانوں کو موقع دیجیے اس بات کا.
یعنی
یہی انجام ہوتا ہے جب آپ سیاست دانوں کو موقع نہیں دیتے، جب قوم کے ریپرزینٹیٹو پر اعتماد نہیں کرتے، تو پھر اس کا لازمی نتیجہ یہی بھگتنا پڑا کرتا ہے کہ آپ منتیں کر رہے ہوتے ہیں، دوسرا آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. میں نے اور آپ نے اپنی آنکھوں سے وہ وقت دیکھا ہے کہ جب ہندوستان کا وزیر اعظم ہمارے ہاں ہماری اس مینار پاکستان پر کھڑا ہو کر پاکستان کے وجود کو تسلیم کر رہا تھا، یہ معمولی واقعہ نہیں تھا، اور یہ کارنامہ کس نے کیا تھا؟ ایک سیاستدان نے.
لیکن پھر جب وہ واپس گئے تھے واجپئی صاحب، تو ان کے ساتھ جو سلوک ہوا تھا وہ بھی ہمارے سامنے ہے.
اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اقدام ہو چکا تھا. اصل سوال یہ ہے
کے پاس نریندر مودی صاحب آئے، اس کے ساتھ جو شروع ہوا وہ بھی ساری
نریندر مودی تو
ان حقائق کو
52 سال بعد انہوں نے آ کے تسلیم کیا.
چلے کیا تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ 52 سال چلے ٹھیک ہے، لیکن
یہ ہے کہ جب آپ کسی ملک سے علیحدگی اختیار کرتے ہیں، مثلا ہم سے بنگلہ دیش نے علیحدگی اختیار کی تو ہمیں بھی صدمہ پہنچا تھا، ہمارا بھی ایک زمانے تک رد عمل تھا. میں نے اپنی آنکھوں سے یہاں طلبہ کو احتجاج کرتے گرفتار ہوتے ہوئے دیکھا ہے، یہ سب کچھ ہوتا ہے. یعنی یہ ہم دنیا کے بارے میں جب گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت جو دنیا سے تقاضا کرتے ہیں کہ وہ غیر جانبدارانہ تبصرے کر خود کیوں نہیں کرتے؟ یعنی پہلے اصول بنائیے نا، کیا ہے، آپ پالیٹیشینس کو عزت دیجئے، یہ موقع دیجئے کہ وہ معاملات کریں. میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ایک سیاست دان ہی یہ سمجھتا ہوتا ہے کہ ملکوں کے معاملات کیسے کیے جاتے ہیں. میں تو آپ کو دو واضح مثالیں دی ہیں کہ آپ منت کر رہے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ بات کریں، وہ آپ کے گھر میں آئے تھے، آپ کے پاس چل کے آئے تھے، آپ کے گھر میں آ کے آپ سے بات کرنے کے لیے تیار تھے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ ادب شرط مو نہ کھلوا.
ڈاکٹر صاحب، یہ کشمیر کاز پہ ایک بات بڑی کھل کے سامنے آئی ہے کہ یہ پاکستان کے اندر بھی تحریک موجود ہے، ہمارے اہل سیاست بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اقتصادی حوالے سے مضبوط ہوتے تو دنیا ہماری بات سنتی. آج پاکستان کی جو کیفیت ہے کہ معیشت ہماری ڈامنڈول ہے، ہم آگے جانے کی بجائے پیچھے کی طرف جا رہے ہیں، آپ پاکستان کا معاشی اقتصادی مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟
اس وقت بڑی تشویش ہے، آپ نے صحیح توجہ دلائی. اور میرے نزدیک معیشت کی بہتری کی دو ہی بنیادیں ہوتی ہیں، دونوں کو ہم نے بالکل تباہ کر کے رکھ دیا. یعنی پہلی بنیاد یہ ہے کہ اس زمانے کی معیشت خام مال کی معیشت نہیں ہے، یہ اصلا علم کی معیشت ہے. ہماری یونیورسٹیوں میں، ہمارے ہاں جو کچھ بھی ہمارا بجٹ ہے اس میں جو ہم خرچ کرتے ہیں، ہم نے علم کی معیشت کو کبھی وہ اہمیت نہیں دی. ہمارے ہاں جو لوگ علم کی معیشت کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، جو اہل علم ہیں، وہ چیختے چلاتے رہے کہ ہمارے ہاں تعلیم کے معاملات، یونیورسٹیوں کے معاملات، تحقیق کے معاملات کیا ہونے چاہیے. دنیا میں آپ کچھ بنائیں نا، یعنی بیچنے کی پوزیشن میں آئے، معیشت کے استحکام کی بنیاد کب سے پڑتی ہے؟ آپ کے پاس بھی کوئی چیز ہوتی ہے. ایک ملک ایک موبائل بنا دیتا ہے، ٹیلی فون، کہ جو دنیا بھر کے لیے امیدوں کا مرکز بن جاتا ہے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں معیشت پہ کیا اثرات ہوتے ہیں. تو پہلی چیز، دوسری، سیاسی استحکام. سیاسی استحکام ہے جو اصل میں روپے کو آپ کی طرف آنے کے لیے ترغیب دیتا ہے. سیاسی استحکام حاصل ہوتا ہے کسی نظام کے استحکام سے، اور وہ دو ہی شکلوں میں ہو سکتا ہے، یا تو کسی عامر کو بٹھا دیجیے کہ وہ کوئی 20 سال تک حکومت فرمائے، پھر سیاست بازیاں نہ کیجیے. یعنی میں امریت کا کبھی حامی نہیں ہو سکتا، لیکن میں اس وقت معیشت سے بات کر رہا ہوں. دوسری صورت کیا ہے، سیاستدانوں کو معاملہ کرنے دیں، چلنے دیں، ان کو فیصلے کرنے دیں. اور سیاستدانوں کو فیصلہ کرنے دینے کا مطلب کیا ہے؟ قوم کو فیصلہ کرنے دیں. وہ جس کو لانا چاہتی ہے لائے، جس کو لے جانا چاہتی ہے لے جائے.
ڈاکٹر صاحب، کیا واقعتاً قوم کی بنیاد پہ حکومتیں بنتی ہیں؟
اگر ایسا ہوتا پاکستان میں، اگر ایسا ہوتا تو خوشی سے مرنے جاتے.
جو خالصتان کی تحریک ہے، اگر اس کو ایکٹیو کیا جائے تو کیا وہ کشمیر کی تحریک پر کچھ اثر انداز ہو سکے گی؟
نہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا. دیکھیے، منفی اقدامات جو ہیں وہ کبھی بھی آپ کے حق میں نہیں جاتے. اس سے خلفشار پیدا ہوتا ہے، اور بعض موقعوں کے اوپر بڑی طاقتیں زیادہ قوت کے ساتھ حملہ آور ہو جاتی ہیں. اس وقت بھی یہی ہوا تھا. یعنی خالصتان کی تحریک کو ختم کرنے کے لیے جس سطح کے اقدامات کر ڈالے گئے تھے، وہ شاید عام حالات میں نہ ہوتے. ان کو بھی یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کے نتائج ہمارے لیے خطرناک ہو سکتے ہیں. آپ اس کو مثبت جگہ سے سامنے رکھیں جہاں سے بھی، اور وہ بڑی غیر معمولی جگہ ہے. یعنی انسان کے حقوق، عالمی سطح پر مانی ہوئی بات، قوم کا حق خود ارادی، اس میں کوئی بحث کی ضرورت نہیں ہے. یعنی کشمیری قائد اعظم جب پاکستان کا مقدمہ لڑ رہے تھے تو آپ ان کی تقریر پڑھیے، وہ کیا کہتے تھے؟ یہ مسلمان جو ہندوستان میں، یہ کوئی اقلیت نہیں ہے، یہ قوم کی ہر تعریف کے مطابق قوم ہے. اپنی تہذیب، اپنی ثقافت، اپنا مذہب، اپنے لیڈر، اپنے رہنما، اپنی تاریخ، ہر لحاظ سے کشمیری بھی قومیت کے ہر تصور کے مطابق ایک قوم ہے. وہ اپنا ایک علاقہ بھی رکھتے ہیں. یہ سارے شرائط ان کے لیے پورے. اگر وہ چاہتے ہیں فی الواقع کہ ہمیں حق خود ارادی ملے، تو یہ عالمی طور پر ایک مسلمہ بات ہے کہ انہیں یہ ملنا چاہیے. ہمیں لوگوں کو آمادہ کرنا ہے کہ وہ ان کے اس حق کو تسلیم کریں. لیکن یہ وہ قوم چاہتی ہے یہ کیسے معلوم ہوگا؟ یہ اس وقت معلوم ہوگا جب ان کا کوئی قائد اعظم دنیا کے ساتھ بات کر رہا ہوگا. یہ میرے یا آپ کے بات کرنے سے نہیں معلوم ہوگا. ہم صرف سپورٹ کر سکتے.
بہت شکریہ جی جاوید صاحب, آپ نے وقت نکالا. آپ تمام خواتین حضرات کا بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا. ناظرین, ہم نے جو گفتگو کی, ہمارا موضوع تھا کشمیر کا مستقبل, اندیشے اور امیدیں. یہ ہم نے دو پروگرامز کیے, اور اس پروگرام میں آخری جو پروگرام ہم نے ابھی کیا, اس میں جو بات جاوید صاحب کی جو ڈسکشن سے جو سامنے آئی وہ یہ کہ ہمیں اس مسئلے کو عالمی اقوام کے سامنے انسانی حقوق کا مسئلہ بنا کر اس کے نتیجے میں پیش کرنا چاہیے. اور دوسری بات جو جاوید صاحب نے کہی وہ یہ کہ پرامن اور منظم جد و جہد ہی اس کے لیے بہتر سولوشن ہے. آپ جاوید صاحب کی بات سے اختلاف کر سکتے ہیں, اور یقیناً آپ کے پاس ذہنوں میں آپ کے بہت سارے اور بھی سوالات ہوں گے. ہمیں اس ای میل ایڈریس پر اپنے سوالات بھیجیے گا, ہم کسی اور جنرل پروگرام میں ان کو ڈسکس کریں گے. ihat duniatv.tv. اگلے پروگرام تک کے لیے زبیر احمد کو اجازت دیجیے.